الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا تھا دعا سے متعلق آج چونکہ انشاءاللہ شعبان کا الوداعی یہ سلسلہ ہے رمضان المبارک میں چونکہ اتوار کے یہ بیانات موقوف رہیں گے وہ جو روزانہ حسب معمول جو بیان ہوا کرتا ہے صبح فجر کے بعد تفسیر کا 8-10 منٹ کا اور عصر کے بعد حدیث مبارک کا 5-7 منٹ کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا لیکن یہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کا سلسلہ ہے اصلاحی بیان کا جو سلسلہ ہوا کرتا ہے یہ انشاءاللہ زندگی بخیر رمضان المبارک کے بعد سے دوبارہ شروع ہوگا تو دعا کے متعلق چونکہ مضامین چل رہے تھے تو وہ احادیث مبارکہ جن میں دعا سے متعلق آداب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں آج انشاءاللہ وہ تمام کی تمام احادیث اور اس کے متعلق جو جو مضامین ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو اہتمام کے ساتھ سننے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی سنہرے موقع ہوتے ہیں کہ انسان کو موقع میسر آ جائے کہ قرآن کریم کا درس سننا نصیب ہو جائے یا حدیث مبارک سننے کو مل جائے ورنہ تو آج کل ایسے مواقع بہت کم نصیب ہوتے ہیں اور قسمت والے ہوتے ہیں جو ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ناقدری عالم نظر آتی ہے کہ قرآن کا درس ہو حدیث کا درس ہو لوگوں کے پاس اتنا وقت نظر نہیں آتا کہ وہ 2-4 منٹ بیٹھ کر اللہ کے پیارے رسول کی ایک بات سن لیں کوئی ان کا فرمان سن لیں دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ایک ایک حدیث کے لیے تڑپا کرتے تھے باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے بارہا آپ کے فرامین سنا کرتے تھے اس کے باوجود بھی علم کی ان کے اندر اتنی طلب اور پیاس تھی اتنی تڑپ تھی کہ اگر کبھی وہ مجلس میں غیر حاضر ہوتے تو دوسرے موقع پر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی نئی وحی آئی ہو یا کوئی نیا فرمان جاری ہوا ہو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ صحابہ اکرام مستغنی نہیں ہوئے تھے علم کی طلب میں جب پتہ چلتا کہ فلانے کے پاس حضور کی حدیث موجود ہے تو باقاعدہ سفر کر کے پہنچا کرتے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث ایک صحابی کے پاس موجود ہے جو سرزمین شام میں رہائش پذیر ہے تو صرف اس حدیث مبارک کو سننے کی خاطر مدینہ طیبہ سے رکھتے سفر باندھا سرزمین شام پہنچے اس زمانے کا سفر بھی کوئی معمولی سفر نہیں تھا تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس سفر کو طے کر کے ان صحابی تک پہنچے دستک دی پتہ چلا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی رسول بڑے معروف اور مشہور صحابی وہ تشریف لائے ہیں تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے ان کی عزت افزائی کے لیے مہمان نوازی کے لیے اکرام کے لیے اہتمام شروع کیا تو فرمایا کہ میں تو صرف آپ سے ایک حدیث مبارک سننے کی خاطر آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس حدیث کے سننے کے سلسلے میں کوئی اور چیز بھی اس میں شریک ہو جائے کہ میں یہاں رک جاؤں اور کوئی دنیاوی غرض اس میں شریک ہو جائے اس پر انہوں نے پہلے تو وہ حدیث مبارک سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرماتے ہیں اور پھر وہ حدیث جس کی طلب کے لیے وہ چلے تھے وہ باقاعدہ حدیث ان کو سنائی سننے کے بعد واپس اپنی سواری کو گھمایا اور چل دیے انہوں نے کہا کہ رکیے آپ کی مہمان نوازی تو کروں اتنی دور سے آپ آئے ہیں فرمایا کہ میں یہاں مہمان نوازی کے لیے نہیں آیا صرف حدیث مبارک سننے کے لیے آیا تھا وہ حدیث مبارک لے کر واپس مدینہ طیبہ کا رخ کیا تو وہ حضرات تھے قدردان ایک چیز کی قدر کیا کرتے تھے اسی لیے اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا آج ناقدری کا عالم ہے کہ انسان اول تو سننے کو آمادہ نہیں سننے کے بعد عمل کے لیے تیار نہیں تو یہ چیزیں انسان کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی جب سے صحبت اختیار کی تو جب کبھی ان کی صحبت سے کوئی نئی بات مجھے معلوم ہوتی اسی دن سے میں اس کے اوپر عمل شروع کر دیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے جو بھی چیز معلوم ہوتی گئی عملی زندگی کے اندر وہ محفوظ ہوتی چلی گئی. ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی چیزیں سنیں تو دل و جان سے ان کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ یہی ہماری اصل جد و جہد ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلام اور ان کا فرمان سنیں تو اپنے اندر درستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ سننے کو تو بہت سے وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سنے، اللہ کے فرمان سنے، احادیث مبارکہ سنی، لیکن جب دل پتھر کی طرح سخت تھا، اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ فرامین مقدسہ ان کے اوپر سے گزر گئے، اندر تاثیر پیدا نہ ہوئی. تو جب صدق دل سے عمل کی نیت سے اخلاص کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے بھی نواز دیں گے. تو یہاں وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جن میں دعا کے متعلق چند آداب موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے اور اس کے بعد دوسرے کے لیے. اگر صرف دوسرے کے لیے دعا مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کسی ہوگی اور یہ بات دربار الہی کے کسی منتر کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور رہا کہ جب آپ کبھی کسی دوسرے کے لیے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے. عبدیت کاملہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان محتاج بنے، بھکاری بنے، اپنے لیے مانگے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے جس کے لیے دعا کا ارادہ ہوتا. تو اس میں اپنی حاجت پہلے رکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج کر کے پیش کیا جاتا کہ اے اللہ میری فلانی ضرورت پوری ہو جائے، اور ساتھ ساتھ فلانا بندہ اس کے لیے فلانی ضرورت ہے وہ بھی آپ پوری فرما دیجئے. تو اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سائل بن کر رہے، محتاج بن کر رہے، کبھی بھی مستغنی بن کر نہ ظاہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بندے پسند ہیں، نہ مانگنے والے بندے نہ پسند ہیں. ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھنی چاہیے، اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب انسان دعا کرے تو دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے. ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور معمول تھا کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ایک تو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس میں بھی دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک دعائیں تو وہ ہیں جو شب و روز بطور اذکار کے ادا کی جاتی ہیں، مثلا سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے کی، یہ تمام جو دعائیں ہیں اذان کے بعد کی، ان تمام دعاؤں کے اندر صرف زبان سے دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی وہ دعا جس میں بندہ اپنی کوئی ضرورت اور اپنی کوئی محتاجگی اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، اپنی کوئی فریاد اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. اس میں بھی مختلف درجے ہیں. عام معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہوا کرتے تھے، کہ دونوں ہاتھ جب اٹھائے ان دونوں کو ملا لیا گیا, اور ملا لینے کے بعد وہ دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں. اور عام طور پہ جب بھی دعائے خیر مانگا کرتے تھے تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف اور یہ جو کچھ کہتے ہیں زمین کی طرف. اور جب کبھی آپ نے کسی قوم کے لیے دشمن کے خلاف بد دعا کی تو آپ کے ہاتھ ہی الٹے ہوتے تھے, ہتھیلی زمین کی طرف, کچھ آسمان کی طرف, اور اس طرح کر کے دعا مانگی جاتی تھی. تو دعائے خیر ہمیشہ اس انداز میں ہاتھوں کو ملا کر اور اللہ کے سامنے گویا کہ اپنے اس یہ جو کشکول ہے اس کو پھیلا کر اللہ کے سامنے عرض و معروض کی جاتی ہے. تو عموماً آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ عام حالات میں آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہوتے اور پھر دعا مانگ لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیل لیا کرتے, اور جب حالات ایمرجنسی کے ہوتے, دشمن سامنے ہے, اور اس صورت حال میں جب آپ جنگ شروع ہونے سے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے تو بسا اوقات آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہو جایا کرتے تھے کہ بالکل آپ اٹھا لیا کرتے تھے آسمان کی طرف. کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی. اس زمانے کا لباس ظاہر ہے کہ وہ چادر نما ہوا کرتا تھا, کہ جب ہاتھ اتنے بلند ہو جائیں کہ آسمان کی طرف فریاد کے انداز میں اٹھائے جائیں تو اس وقت یہ پورا حصہ آپ کا کھل جایا کرتا تھا اور آپ کی باہوں میں سے آپ کی سفیدی رنگت نظر آیا کرتی تھی. تو عام حالات میں یہی دستور ہونا چاہیے کہ سینے تک تقریباً ہاتھ اٹھا کے انسان دعا کرے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ سجدے میں بھی جا کے دعائیں کی گئی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک تھنگنے قد والے انسان کو دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے شکر بجا لائے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قد و قامت اور شکل و صورت کتنی خوبصورت عطا فرمائی ہے. تو بسا اوقات سجدے میں جا کر بھی دعا کی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو بھیجا ہوا ہے, فتوحات میں تاخیر ہو گئی, آپ نے خط جاری کیا جس میں جوش اور جذبہ اور ولولہ تھا. وہاں پر جب سپہ سالار نے وہ خط مجاہدین کو پڑھ کے سنایا تو سب کے خون گرما گئے اور ایسا یکبارگی حملہ کیا گیا کہ اللہ پاک نے فتح دے دی. وہاں سے قاصد کو روانہ کیا گیا کہ جاؤ امیر المؤمنین کو فتح کی بشارت دے دو. قاصد آیا تو وہ وقت نمازوں کے علاوہ کا وقت تھا, اس نے سوچا کہ شاید امیر المؤمنین آرام کر رہے ہوں گے, اس لیے مسجد نبوی میں رک گیا. قسمت سے حضرت عمر فاروق کی ایک باندی وہاں سے گزری اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ قاصد آیا ہوا ہے. پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ لشکر اسلام کی طرف سے آ رہا ہوں. تو اس لونڈی نے جاتے ہی حضرت عمر کو خبر دی کہ قاصد آیا ہوا ہے. حضرت عمر فوراً اپنی چادر اٹھا کر دوڑتے چلے آئے, فرمایا کہ کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ اللہ پاک نے فتح سے نواز دیا ہے. یہ خبر سنتے ہی فوراً آپ سجدہ شکر میں گر پڑے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا, اور وہ جو آپ نے پیغام بھیجا تھا اس پیغام کی بدولت اللہ پاک نے ان مجاہدین کو وہ تازہ جذبہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے رکی ہوئی فتح نصیب ہو گئی. تو فوراً آپ سر بہ سجود ہوئے اور اس قاصد سے کہا کہ تو نے آنے کے ساتھ ہی مجھے اطلاع کیوں نہ کر دی؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ آرام کر رہے ہوں گے. فرمایا کہ خدا کے بندے یہ کوئی آرام کا وقت؟ تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً مجھے آ کر اطلاع دے دیتے. تو غرض یہ کہ بسا اوقات سجدے میں جا کر بھی غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں جا کر کبھی اٹھ جاتے, اس قدر زار و قطار بلک بلک کر رو رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہہ دیا آخر کہ یا رسول اللہ بس کیجئے, ہم سے آپ کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی. جب مارکہ شروع ہونے والا تھا آپ اپنے اس خیمے کے اندر موجود تھے اور اس قدر زار و قطار اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے, فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان اس کفار کے لشکر جرار کے سامنے مقابلے کے لیے آ پہنچے ہیں, اگر تو تو نے ہماری مدد کی نصرت کی تو اسلام پھلتا اور پھولتا رہے گا اور تیرے نام لیوا دنیا میں باقی رہیں گے, اور اگر آج کفار ہم پر غالب آ گئے تو اے اللہ دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. اس قدر زار و قطار روتے رہے روتے رہے, اور وہی حالت تھی کہ آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے تھے آسمان کی طرف. تو یہ کیفیات کے اعتبار سے ہاتھ اٹھانے کی مختلف کیفیات ہوا کرتی ہیں. تو عام حالات میں یہی کیفیت ہے کہ انسان سینے تک ہاتھ اٹھائے. کبھی کبھی انسان کو زیادہ رونا آتا ہو تو چہرہ چھپا کر بھی رو سکتا ہے, اور کبھی حالت اضطراری ہو، پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو انسان آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے بھی دعا مانگ سکتا ہے. اور اسی طرح جب کسی کے لیے بد دعا کرنی ہوتی ہے، خاص کر کفار کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، اس صورتحال میں پھر ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنی حالت بدل دی، آپ بھی اپنی حالت بدل دیجئے. تو غرض یہ ہے کہ ادب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اور جو پشت ہے یہ نچلی جانب ہو، اور دعا مانگ لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چاہیے کہ چہرے پر پھیر لو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معمول یہی رہا. فرماتے ہیں کہ حضرت صائب ابن یزید اپنے والد یزید ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ دعا کا آغاز ہاتھ اٹھا کے اس انداز سے ہوگا اور اختتام اپنے چہرے پر ان ہاتھوں کو پھیرنے کے ذریعے سے ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان حمد و صلات کے ساتھ دعا کو شروع کرے اور آمین پر اس کی تکمیل کرے. اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے پیارے حبیب کے نام کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، خاص کر وہ دعا جس کے ابتدا اور انتہا دونوں کے اندر درود شریف ہو، تو وہ دعا بارگاہ رب الجلال میں قبولیت کا مرتبہ حاصل کرتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد بھی بارہا فرمایا کرتے تھے، اور بزرگان دین بھی فرمایا کرتے ہیں کہ درود شریف کا عمل یہ وہ عمل ہے کہ اللہ پاک اس کو مسترد نہیں فرماتے. درود شریف رد نہیں کیا جاتا، مسترد نہیں ہوتا. تو بندہ جب اپنی کوئی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ کرے تو ابتدا اور انتہا دونوں کے اندر درود شریف جب وہ پڑھ لے گا، تو جب ابتدائی درود اور انتہائی درود قبول کر لیا جائے تو اللہ پاک کی رحمت واسعہ سے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیان کا مضمون مسترد کر دیں اور ابتدا اور انتہا کو قبول فرما لیں. وہ وسیع اور بہت ہی زیادہ کشادہ رحمت والا مالک اور وہ ذات ایسا ہے کہ جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بخل نہیں ہوتا کہ درود شریف قبول کیا جائے اور درمیان کی دعا کو مسترد کر دیا جائے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا کا آغاز بھی درود سے ہو اور اختتام بھی درود شریف پر ہو، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بارگاہ شرف قبولیت میں قبول فرما لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت قبالہ بن عبید روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی سے کام لیا. پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے خود فرمایا یا آس پاس جو دوسرے حضرات موجود تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کے رسول پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے. تو آداب بیان فرما دیے کہ درود شریف کے بعد دعا مانگنی چاہیے، حمد و صلات کے بعد دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ پاک کے ہاں وہ زیادہ قبولیت کا اثر رکھتی ہے. اسی طرح حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے. ہمارا گزر اللہ کے ایک ایسے بندے پر ہوا جو بڑی التجا کے ساتھ الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا اور گڑ گڑانا سنتے رہے. پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صحیح خاتمے کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخر میں آمین کہہ کر دعا کو ختم کرنا. تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اس نے اللہ تعالیٰ سے منوا لیا. آغاز حمد و ثنا سے کیا جائے، درود شریف سے کیا جائے، اور اختتام کے اندر آمین کہہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں گویا کہ اس نے اس مضمون کی تکمیل اچھے انداز میں کی. تو فرمایا کہ اگر آمین کے اوپر اس نے دعا کا اختتام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں گویا کہ اس نے اپنی درخواست کو منوا لیا. بزرگان دین کے یہی معاملات ہوا کرتے تھے
اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواستوں منوا لیا کرتے تھے. کل ہی ہمارے ایک نمازی ہیں, دوستوں میں سے ہیں, انہوں نے ابا جان کی بات بتائی. ان کے ایک صاحبزادے ہیں پہلے نمبر کے, جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ قدرتی طور پر ایک سلسلہ تھا کہ وہ جو قضاء حاجت کا سلسلہ ہے اس میں سلسلہ بندش کا نہیں تھا, مستقل رطوبت جاری رہنے کا سلسلہ تھا. اب ماشاءاللہ وہ بچہ کافی سمجھدار ہو رہا ہے, بڑا ہو گیا تو مستقل اس کو پیمپر باندھ کے رہنا پڑتا تھا. ابا جان سے بھی اور ہم سے بھی بارہا وہ دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے. کل رات ہی بتانے لگے کہ حضرت عمرے سے تشریف لائے, ملاقات ہوئی, مصافحہ کرتے ہی پوچھنے لگے کہ آپ کے صاحبزادے کی کیسی طبیعت ہے. کہا کہ حضرت دعائیں چاہیے, ابھی ویسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور گندگی کی رکاوٹ تو کوئی سلسلہ نہیں ہے, مستقل پیمپر باندھ کر رکھنا پڑتا ہے, بڑی آزمائش. تو ابا نے کہا کہ انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا, میں حرمین شریفین میں اس بچے کے لیے بہت دعائیں کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے بندوں کی لاج رکھی جاتی ہے, تو اللہ پاک نے ایسی لاج رکھی. وہ بتانے لگے کہ اب وہ بچہ بالکل دیکھتے ہی دیکھتے صحیح سالم ہو گیا, اور بالکل نارمل جو ایک نظام ہوتا ہے وہی نظام ماشاءاللہ اس کا جاری اور ساری ہو گیا. بتانے کہ اب اس کو پیمپر ویمپر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ابا جان کی زندگی تک تو وہ بچہ بیمار چل رہا تھا, لیکن اب ابا کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس دعا کی تاثیر نظر آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی درخواست کو اللہ سے منوا کے چھوڑتے ہیں. ابا جان جو ان بزرگ کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ جو روزہ اطہر پر نظر آیا کرتے تھے اور داڑھی کی ان کو توفیق نہیں ملی تھی, تو ابا تو یہ ہوتا تھا کہ ہر موقع پر, ہر سفر پر ان کو ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے, انڈیا کے رہنے والے ہیں. ایک موقع پر ابا نے بڑی محبت, لجاجت اور خلوص دل سے ان کو ٹوک دیا کہ بھائی آپ یہاں اتنے عرصے سے آتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر پر جب انسان حاضر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی روح زمین پر کہیں بھی دور دراز بستے ہوئے مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں, وہ فرشتے وہ درود لے کر میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, مجھے نام بنام بتا دیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے, اور جو امتی میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے, درود بھیجتا ہے, تو میں براہ راست اس کو سنتا ہوں اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں, درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوتا. تو ابا جان نے اسی جذبے کے ساتھ کہ آپ کا حضور کے سامنے پیش ہونا, اور ظاہر ہے کہ آپ کو اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں لیکن آپ ایک سنت سے محروم ہیں, تو کیا ہی اچھا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ نور اگ جائے, تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کا جب حضور سے سامنا ہو تو یہ نعمت سے مالا مال. اس وقت تو ان کو وہ بات بڑی گراں گزری اور ناگوار گزری, اور ابا کی اس بات کو انہوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی اور چڑ گئے, ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جب ہمارا عمرے پر جانا ہوا تو ہمارے جو والد ماجد کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے ان ہستی کو دکھایا تو ماشاءاللہ وہ بارش ہو چکے. کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہر سال آیا کرتے ہیں, حضرت نے ان کو ٹوکا تھا داڑھی کے اوپر, اس وقت تو ان کو بڑا برا لگا تھا لیکن اللہ پاک نے بزرگوں کی دعاؤں کی لاج رکھی, آج وہ ماشاءاللہ بارش. تو غرض یہ کہ اللہ کے نیک بندے اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالی سے منوا لیتے ہیں. تو منوانے کے طریقوں میں یہی آداب ہوتے ہیں کہ انسان اتنا پاکیزہ ہو, اللہ کا اتنا مقرب ہو, اللہ کا اتنا لاڈلا ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرے, کوئی درخواست رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسترد نہ فرمائے. تو فرمائے کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے, اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے, اور اختتام پر صحیح طرح مہر لگا دی جائے, مطلب یہ کہ اس کے اختتام آمین کے ساتھ کیا جائے تو وہ دعا قابل قبول ہو جاتی. آپ حضرات ہمیں بھی سنتے ہیں, حضرت والد ماجد کو بھی سنا کرتے تھے کہ دعا کے اختتام میں بالکل آخر میں فرمایا کرتے تھے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وجہ اس کی یہی تھی کہ حضرت کے والد جو پیر و مرشد تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ, وہ اس بات کی بہت زیادہ تاکید اور اہتمام فرمایا کرتے تھے. چونکہ حدیث مبارک میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور تاکید آئی ہے, اسی اہتمام کی بنا پر آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے آخر میں آمین کہا کرو، اور جب ایک انسان دعا کر رہا ہو دوسرے آمین کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں دعا کے اندر برابر کے شریک ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے تھے فرعون کے لیے کہ اس نے ناک میں دم کر دیا تھا، جینا دوبھر کر دیا تھا، حضرت ہارون آمین کہتے جا رہے تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کی دعا کا اور حضرت ہارون کی آمین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا. تو دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور مجمع ہو یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہو جو آمین کہتا رہتا ہے، تو یہ دونوں دعا کے اندر برابر کے شریک حال ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر، چونکہ یہ پوری سورہ فاتحہ ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی زبردست خلاصہ قرآن، پورے قرآن کا نچوڑ، اور جس میں بہترین اور جامع انداز میں دعائیہ کلمات اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، اس کے اختتام پر بھی ہمیں حکم ہے کہ آمین کہا کرو. آغاز میں وہی اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، بدلہ دینے والا جو دن آ رہا ہے قیامت کا دن، وہ جزا کا دن کہلاتا ہے، بدلے کا دن، اس دن کا وہ مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا اللہ پاک نے ہمیں سکھائی کہ اس رب ذوالجلال کی حمد کرو، ثنا کرو، تعریف کرو، اقرار کرو کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. اب دعا شروع ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے پروردگار، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، سیدھا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ دی گئی ہے اسی کا نام صراط مستقیم ہے. تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی پھر ہدایت کا سوال کیا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ تو یہ ہدایت سلب بھی کر لی جاتی ہے، ہدایت ملنے کے بعد چھین بھی لی جاتی ہے، تو اس کے اوپر استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ رات دن صبح و شام جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے لازمی قرار دیا کہ ہر رکعت کے اندر ہم سے دعا مانگا کرو، استقامت مانگا کرو. اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ نے جو صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں دوام بخشیے، استقامت دیجئے، کبھی بھی ہمیں صراط مستقیم سے محروم نہ فرمائیے. وہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ انعام یافتہ طبقہ، وہ چار قسم کے افراد ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا. کون کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار قسم کے افراد کا طبقہ اللہ پاک کا انعام یافتہ طبقہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جس کسی کو ان کا ساتھ مل گیا اس کو بہت ہی بہترین ساتھ ملا، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے انسان کو. جس کسی کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا تو اللہ پاک نے اس دنیا میں بسنے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں میں سے زیادہ تعداد کافروں کی ہے. تناسب جو دیکھا جاتا ہے پوری روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں میں، زیادہ تعداد کافروں کی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے. اس میں سے اللہ پاک کا یہ حسن انتخاب ہے کہ کس کس کو دولت ایمان سے نوازنا ہے. یہ اس نے ہمیں اپنے انتخاب سے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، ورنہ ہم تو ظاہر کہاں ایمان کے حقدار تھے. بن مانگے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم سے زیادہ اچھے، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ چاپ و چوبند، ہم سے زیادہ ذہین، ہر طرح صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم سے زیادہ آگے والے لوگ دیکھا جائے تو دنیا کفر میں بسے ہوئے ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے ترقیاں کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے، آسمانوں کو طے کر لیا، سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچ گئے، زمین اور آسمان کے فاصلوں کو انہوں نے سمیٹ دیا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ان کے حق میں ایمان کی دولت کی نعمت سے محرومی کا فیصلہ ہے تو وہ ایمان سے محروم ہیں. قدرت کے وہ کرشمے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ایمان والے سنتے ہیں تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو حقیقت میں مشاہدے کرتے ہیں, جب تک اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تو ایمان کی دولت سے محروم ہیں. تو یہ ایمان کی دولت اللہ پاک کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے. جس جس بندے کا انتخاب ہوا اس کو ایمان کی دولت مل گئی, حتیٰ کہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد بھی اس کو آخری دم تک برقرار رکھنے کی دعا مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ہمیشہ بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ اسی بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ ایمان پر ہو. کبھی بھی کسی بھی بزرگ کامل نے یہ گھمنڈ نہیں کیا, یہ بھروسہ نہیں کیا اپنے اوپر کہ میں تو کامل مکمل ایمان والا ہوں, میں کہاں کافر ہو سکتا ہوں. سب کے سب ڈرا کرتے تھے, خوف کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ورنہ ایمان سلب ہوتے ہی دیر نہیں لگتی, ایمان چھنتے ہی دیر نہیں لگتی. بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ ایمان والے تھے, بسا اوقات اونچے درجے کے ایمان والے تھے, لیکن جب قسمت پلٹی تو انسان محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات انسان نیک اعمال کرتا ہے, نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے, کرتے 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 وہ جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ جنت اور اس نیکوکار کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کوہنی سے لے کر یہ ہاتھ کے جو سرے ہیں, انگلیوں کے پورے, یہاں تک یہ ایک گز کہلاتا ہے. فرمایا کہ وہ نیکیاں کرتے 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 اس مرتبے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوتا ہے. کہ تقدیر غالب آتی ہے, آخر وقت میں اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے, کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے, اور آخر وقت میں اس کا خاتمہ خراب ہو کر وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا پھرتا ہے. اور اس کے برعکس ایک شخص ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا چلا گیا, گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا, بالکل دوزخ کے کنارے پر پہنچ گیا, حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا. آخر لمحے میں اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے, ایمان کی دولت اس کو مل جاتی ہے, اور ایسا عمل وہ کر جاتا ہے کہ سیدھا وہ جنت میں جا پہنچتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ جو دولت ایمان ملی ہے اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے, اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ایمان کی دولت سلب نہ ہو جائے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ ہر نماز میں, ہر رکعت میں ہم سے استقامت مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, اس پر مضبوطی عطا فرمائیے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جو غضب یافتہ ہیں اور جو گمراہ ہیں. غضب یافتہ قوم یہودی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ بندر بن جاؤ, خنزیر بن جاؤ, ان کی شکلیں بگاڑ کر مست کر دی, جو حد سے زیادہ حد درم تھے, ڈھیٹ تھے, باغی تھے, سرکش تھے. اللہ پاک نے ان کو جیتے جی دنیا ہی کے اندر کونو قردۃ الخاسئین, ذلیل اور خوار ہو کے بندر بن جاؤ, بندر بنایا, خنزیر بنایا, اور ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے. تو یہ یہودی اللہ تعالیٰ کی غضب یافتہ قوم ہے, اور ضالین یہ عیسائی ہیں کہ جو گمراہ ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ راہ حق سے ہٹے رہے اور اپنی ڈھٹائی پر ڈٹے رہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں, خوش نصیب خاتون ہیں, ان کے والد اور چچا دونوں اہل کتاب تھے, عیسائی تھے, اور خیبر کے اندر رہا کرتے تھے, اور اپنی تمام معلومات کے باوجود ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے تھے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے والد اور چچا دونوں آئے مدینہ طیبہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی گفتگو سنی, کلام سنا, زیارت کی, سب کچھ ہوا, جانچا پرکھا. جب گھر واپس پہنچے خیبر تو دونوں, ظاہر گھر کا ماحول تھا, دونوں بھائی جن میں سے ایک حضرت صفیہ کے والد اور دوسرے ان کے چچا آپس میں تبصرہ کرنے لگے. چچا نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی سچ سچ بتاؤ کہ وہ جو نبی آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے, تو یہ جو مدینہ طیبہ میں شخص تھے جن سے ہم مل کر آئے, جن کو دیکھ کر آئے, تو آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ وہی آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل 100% یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ دونوں یہودی تھے. میں نے عیسائی کہا تھا, عیسائی نے یہودی تھے. تو کہا کہ جب حقیقت یہی ہے کہ یہ آخری نبی ہیں, برحق ہیں, ہماری کتابوں میں سب چیزیں, ساری نشانیاں ان کی موجود ہیں, تو کیوں نہ ہم چل کر ان کے اوپر ایمان لے آئیں, ہم بھی ان پر اسلام لے آئیں. تو حضرت صفیہ جو اس وقت تک اسی گھرانے میں تھی, باتیں سن رہی تھی باپ کی اور چچا کی, کہ میں مرنے مر جاؤں گا لیکن ہر وہ رکاوٹ ڈالوں گا جو ان کی راہ میں آڑے آئے, مر جاؤں گا لیکن میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا اور ہر طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہوں گا. تو یہ صاحبزادی سن رہی تھی کہ والد اور چچا دونوں جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے, اعتراض بھی کر رہے ہیں لیکن ہٹ درمی یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں مرنے مر جاؤں گا لیکن ہر طرح سے ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالوں گا, مخالفتیں کروں گا. تو ان کے دل میں تو یہ بات آئی کہ یہ دونوں ناحق. قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب غزوہ خیبر ہوا تو خیبر کے موقع پر ان کا جو والد تھا وہ تو مارا گیا, اور یہ اور دوسرے جہاں دوسرے قیدی ہاتھ لگے تو حضرت صفیہ بھی بطور ایک باندی کے, بطور ایک لونڈی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگیں. اور پھر ان کی قسمت چمکنی تھی تو اللہ پاک نے ان کو حضور کے حصے میں کروا دیا. جب مال غنیمت آیا کرتا تھا اس کی تقسیم ہوتی تھی, تو تقسیم کے اندر حضرت صفیہ جو ایک یہودیہ کی حیثیت میں تھی حضور کے حصے میں آئیں. چونکہ جان چکی تھی کہ والد اور چچا کی آپس کی جو گفتگو تھی وہ دونوں معترف تھے کہ یہ نبی برحق ہیں, تو یہ فوراً مشرف اسلام ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعتراف کیا اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کو اپنی زوجہ محترمہ بنا لیا اور ان کو ام المؤمنین کا رتبہ اور مقام مل گیا کہ اللہ پاک نے ان کی اس گفتگو کو ان کے حق کے لیے تصدیق کا باعث بنا دیا. اور ان کے نصیب, چونکہ یہ دل کے اندر تصدیق کر چکی تھی کہ میرے والد اور چچا غلطی پر ہیں اور وہ حق پر ہیں, تو دل میں چونکہ ایمان کی جڑ اگ چکی تھی تو اللہ پاک نے قیدی بنا کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیا اور پھر اسلام کی دولت سے نواز کر حضور کی زوجہ محترمہ بنانے کا اعزاز بخشا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو غرض یہ ہے کہ مغضوب اور والدین, مغضوب ہی یہودی کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ سرکشی پر تلے رہا کرتے تھے, اور والدین ہیں عیسائی جو گمراہ ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت حوا کو بغیر ماں کے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے دکھایا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف حضرت مریم سے پیدا کر کے دکھایا. تو کافی زمانے تک یہ عیسائی اسی عقیدے پر چلتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو اپنے رتبے اور مقام پر رکھا. لیکن بعد میں ایک یہودی آیا, اس یہودی نے کہا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام یہ انسان نہیں تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ تھے. اللہ تعالیٰ تین شخصیات پر مشتمل ہے جو کائنات کے معبود ہیں, اور کہا کہ ایک تو اللہ کی ذات ہے اور دوسرا اعوذ باللہ حضرت مریم ہے کہ جو حضرت مریم کو اللہ پاک کی انہوں نے بیوی قرار دیا, اور تیسرے نمبر پر کہا کہ ان سے بیٹے پیدا ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور کہا کہ تینوں مل کر اس پورے نظام کائنات کے کار فرما ہیں اور یہ مختار ہیں اور یہی تینوں مل کر معبود ہیں. پھر عیسائیوں کا عقیدہ بگڑ گیا اور ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ تین ایک اور ایک تین. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, چاہے اس کی بیوی کی حیثیت میں چاہے اس کی اولاد کی حیثیت میں, اس نے کھلم کھلا شرک کیا اور وہ کافر ہوا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقیناً وہ لوگ پکے ٹکے کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی اعوذ باللہ, اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. فرمایا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد, اس کے یہاں بیٹا کہاں ہے, وہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا ان کا موجود ہے. ولم تکن له صاحبہ, اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے, وہ بیوی سے پاک, بچوں سے پاک, نہ وہ, لم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ کوئی ہمسر نہیں, لم یلد ولم یولد, نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا, وہ ذات یکتا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو دعا مانگا کرو کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہیں, اور ظالمین اور مغضوبین کے راستے سے ہمیں بچا لے. تو جب یہ دعا ختم ہوتی ہے, سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے, تو ہمیں حکم ہے کہ جب امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ ختم کرے تو مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ آمین کہیں. تو یہ دعا دونوں کی طرف سے ہو گئی کہ اے اللہ ایسا ہی ہو, جیسا کچھ مانگا گیا آپ ویسا ہی ہمارے ساتھ کر دیجیے. تو آمین کہہ لینے کے ساتھ یہ دعا کامل مکمل دونوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. تو غرض یہ کہ دعا کے اختتام پر آپ نے فرمایا کہ آمین کہہ کر اس کے اختتام کرو اور مہر لگاؤ, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا کہ اس بندے نے اپنی درخواست کو منوا لیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی ہار محسوس نہ کریں, اور خاص کر جب چھوٹے اگر کہیں کسی ایسے مقام پر جا رہے ہوں جو قبولیت کا مقام ہو, یا کسی ایسی کیفیت میں جا رہے ہوں جو قبولیت کی کیفیت ہو, تو بڑوں کو بھی چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. چھوٹے بڑوں سے دعا کی درخواست کریں, بڑے چھوٹوں سے دعا کی درخواست کریں, تو ایک دوسرے کی دعائیں دوسروں کے کام آتی ہیں. وہ حدیث یہاں ذکر کی ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی آیا, جو ابو داؤد میں, ترمذی شریف میں, دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرے کرنے کا ارادہ کیا مکہ معظمہ جانے کے لیے. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ سے اجازت چاہی, تو آپ نے مجھے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت دی, اور عمرے کی اجازت میں نے مانگی تھی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. اور اس کے ساتھ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑا ہی پیار بھرا جملہ تھا. فرمایا کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا, اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا, ولا تنسنا ہمیں بھولنا مت, ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں, حضرت عمر فاروق آپ کے غلام ہیں, لیکن غلام جب اجازت لینے آیا عمرے پہ جانے کے لیے, تو ایک طرف تو یہ سفر پر جا رہے ہیں, مسافر کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے, اور دوسری طرف جس مقام پر جا رہے ہیں وہ مقام بہت ہی بلند و بالا, پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محترم, سب سے زیادہ بقائے نور, بقائے تجلیات کے جہاں اللہ پاک کی سب سے زیادہ تجلیات کا نزول ہوتا ہے, کعبہ مشرفہ. چونکہ اس خطے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی, کوئی عار محسوس نہیں کی, بلکہ بڑے پیارے جملے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرنے میں فرمایا کہ اشرکنا یا اخی. اخی کہتے ہیں میرے بھائی, اخ کا معنی بھائی. اگر اس کو کہا جائے کہ اے میرے بھائی تو اس کے لیے آتا ہے یا اخی, اے میرے بھائی. لیکن جب اس کو پیار بھرا جملہ بنانا ہو میرے پیارے بھائی, تو اس کو کہا جاتا ہے اخی. جس طرح ایک ہوتا ہے میرے والد اور ایک ہوتا ہے میرے پیارے والد, ایک ہے میرا بیٹا, ایک ہے میرا پیارا بیٹا. حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کو خواب سنایا تو وہاں وہی پیار بھرا جملہ استعمال کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے پیارے بیٹے. بنی, اے میرے پیارے بیٹے. اگر یہ ہوتا بنی ابنی, اے میرے لڑکے, اس میں وہ پیار نہ تھا. لیکن اس کو بدل کے بنی جب کیا کہا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا, انی اذبحک, کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال, تو جواب کے اندر حضرت اسماعیل نے فرمایا, یا ابتی, اگر ہوتا یا ابی, اے میرے ابا, تو اس میں پیار نہ تھا. اس میں فرمایا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان. دونوں نے پیار بھرے جملے میں ایک دوسرے کو مخاطب کیا, یا ابتی افعل ما تؤمر, جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا, اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے, آپ کو جو حکم دیا ذبح کرنے کا ذبح کر دیں, میں بڑا پہلوان ہوں, کوئی پرواہ نہیں ذبح ہو جاؤں گا, نہ. فرمایا کہ افعل ما تؤمر, جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, میں جزا فضا شور شرابا واویلا نہیں کروں گا, اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی گردن کٹوا دوں گا. آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. تو یہ ہوتا ہے عربی زبان میں استعمال, کہ بنی پیارا بیٹا, ابتی پیارے ابا جان, تو یہاں پر ہے اخی, اے میرے پیارے بھائی. جیسے اردو میں کہا جاتا ہے بھائی, اور اگر پیار میں اس کو کہتے ہیں بھیا, یا پیارے بھائی, تو یہاں پر بھی آپ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ اشرکنا یا اخی، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی شریک کرنا، فی دعائک، اپنی دعاؤں میں، ولا تنسنا، اور ہمیں تم اپنی دعا میں بھولنا مت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اتنا پیار بھرا تھا، کلمتن ما یسرنی انلی بہ الدنیا، یہ اتنا پیارا جملہ آپ نے مجھ سے فرمایا اور اتنا پیار بھرے انداز میں آپ نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں اس پر راضی نہ ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور سردار ہیں. حضرت عمر آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا کی آپ نے ان کو درخواست کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے دعا کرنے میں ہار محسوس نہ کریں، گریز نہ کریں، نہ جانے کس کی کب کی کون سی دعا کس کے کام بنانے میں کارآمد ہو جائے. اور چھوٹوں کو تو ویسے بھی بڑوں سے ہمیشہ دعا کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. تو غرض یہ ہے کہ دعا کے اندر ہمیشہ درخواست بھی کرنی چاہیے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی طرح آگے وہ احادیث ذکر کی جا رہی ہیں کہ جو خصوصیت سے جن میں دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ آتا ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے. اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قبولیت کے اندر یہ دعا بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے کہ ایک انسان جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ میرے لیے دعا کی جا رہی ہے، دوسرا آدمی غائبانہ طور پر جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا نہایت خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ جو چیز جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ بہت مؤثر ہوتی ہے. تو وہ بندہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے جب درخواست کرتا ہے تو ایک تو اس کے اندر خلوص، دوسری یہ کہ اس خلوص کی وجہ سے ایک فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے جو اس دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس دعا کو قبول فرمائے اور تجھے بھی وہی خیر عطا فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو اس لحاظ سے غائبانہ دعائیں بہت جلد قبول ہوا کرتی ہیں. تو انسان کو ہمیشہ اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے اور خصوصاً وہ حضرات جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہوں، بیمار ہوں، پریشان حال ہوں یا کوئی بھی آزمائش ان کے اوپر آئی ہوئی ہو، تو تنہائی میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، عزیز قریب کے لیے انسان اگر دو بول اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا تو یہ بہت زیادہ قبولیت کا اثر رکھتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے التجا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول کی جاتی ہیں اور ان میں قبولیت میں کوئی ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے. ایک تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، ظاہر ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کون مخلص ہوگا اور کون مشفق ہوگا. ماں باپ کی دعا پرخلوص ہوتی ہے، شفقت بھری ہوتی ہے، تو ماں باپ کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دوسرے مسافر کی دعا کہ مسافر جب اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے دیش سے پردیش میں جب جاتا ہے تو وہاں وہ ظاہر ہے کہ ایک اجنبیت محسوس کرتا ہے، بسا اوقات پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو وہاں وہ تنہائی کے اندر جو دعائیں کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ قبولیت کا اثر رکھتی ہیں. اور تیسرے فرمایا کہ مظلوم کی دعا، مظلوم جب اس کے پاس ظلم ڈھایا جاتا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے، تو ایسے مظلوم کی آہ اور اس کی فریاد بہت جلد بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول کر لی جاتی ہے. مظلوم انسان اگر وہ فریاد نہیں بھی کرتا، خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، تو اس کی خاموشی بھی ایک بہت بڑا وبال اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. اس لحاظ سے تین چیزیں بیان فرمائیں کہ تین مواقع ہیں یا تین حالات ہیں. ایک تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں، ہمیشہ انسان کو اپنے لیے اور اپنی اولاد در اولاد کے لیے خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے. ابا جان جب دکان جایا آیا کرتے تھے تو ایک موقع پر یہ جو سگنل کے اوپر کپڑے بیچنے والے ہوا کرتے ہیں, اکثر وہ بہتر کپڑے لایا کرتے تھے گاڑی وغیرہ صفائی کرنے کے لیے یا گھر کے اندر چھوٹے موٹے کاموں میں کام آتے ہیں, تو وہ کپڑے لینے کے لیے رکے تو اس پر جو ابا کے مرید خاص ساتھ میں تھے وہ فرمانے لگے کہ حضرت ان پہ تبصرہ کیا کہ کس طرح سے چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں سگنلوں پر بھاگتے ہیں جلدی جلدی, ایک گاڑی رکے تو دس آ جاتے ہیں کہ میرا خرید لو میرا خرید لو. کہنے لگے کہ کس طرح یہ لوگ چلچلاتی گرمی اور دھوپ کے اندر اپنی روزی کماتے ہیں. تو ابا جان نے فوراً ان کو نصیحت کی, فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات جو نصیحت کی فرمائی, فرمایا کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو ایسی حالتوں سے بچائے کہ کبھی بھی ہماری اولاد پر ایسے حالات نہ آئیں کہ وہ روڈ کے اوپر اس طرح کھڑے ہو کر ہوئے کہ در بدر اس طرح اپنی روزی کمائیں. تو ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے جو ہوں تو رہتی زندگی تک وہ دعائیں کام آتی ہیں. تو وہ ماں باپ جو مستغنی ہیں اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کے لیے کبھی ان کے لب نہیں ہلتے, کبھی ہاتھ نہیں اٹھتے, کبھی جھولیاں نہیں پھیلتی, تو وہ اولادیں زندگی بھر ٹھوکرے کھاتی ہیں. اچھے ماں باپ وہ ہیں کہ اولاد ان کو راضی رکھے یا ناراض, وسعت زرفی کا حال یہی ہونا چاہیے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی ہی دعائیں دیتے رہیں تاکہ اولاد ہمیشہ پھلتی اور پھولتی رہے. اور دوسرے فرمایا کہ مسافر کی دعا, مسافر جب سفر کے اندر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب, سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. موجودہ دور میں سفر کتنا جدید ہو گیا, کتنا سہولت والا ہو گیا, اس کے باوجود بھی مسافر مسافر ہی رہتا ہے. ہوائی جہاز کا سفر کتنا آرام دہ, لیکن جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, ٹینشن پریشانی گھبراہٹ فکر مندی اور طرح طرح کی اس کی آزمائشیں, اور خدا نہ خواستہ جس جگہ گیا ہوا ہے وہاں کوئی آزمائش آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی جیب کٹ گئی, مال و دولت چھین گیا, کچھ اور معاملات ہو گئے, تو انسان کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ زندگی میں ایک بہت ہی عجیب اور غریب ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا. میں اپنے ہمارے کلاس فیلو ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں, الحمدللہ میں اور وہ طالب علمی کے زمانے سے آغاز ہی سے ابتدا ہی سے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ماشاءاللہ. 10-12 سال کا ہمارا وہ طالب علمی کا ساتھ, پھر اس کے بعد جب تدریس کا موقع آیا تو الحمدللہ ہم دونوں کا تقرر ایک ساتھ ہوا بنوری ٹاؤن میں استاد کی حیثیت سے درس نظامی کے اندر. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ہمارا بھی سال شعبان کے اندر پورا ہوا, اللہ کے فضل و کرم سے 14 سال ہمارے پورے ہو گئے تدریس کے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاگردوں میں بے شمار علماء اور فضلاء, اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں اور شہر کے اور مختلف علاقوں میں اور اس کے علاوہ ملک کے بے شمار گاؤں میں دیہاتوں میں الگ الگ علاقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور فضلاء کی حیثیت میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں. کبھی کبھی جب ہمارا سفر ہوتا ہے دوسرے شہروں میں دوسرے علاقوں میں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جگہ شاگرد مل جاتے ہیں جو کہیں کوئی امام بنا ہوا ہے, کہیں مدرس بنا ہوا ہے. ابا جان کی زندگی میں جب میں سفر سے آتا تھا تو ابا کو بتاتا تھا کہ فلانی جگہ گئے تو وہاں شاگرد ملے اس طرح, اور ظاہر ہے کہ شاگرد کے استاد سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور والیانہ انداز میں وہ استقبال کرتے ہیں اور بہت ہی پرجوش طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک جب سفر ہوا تھا ہمارے استاد محترم جو بھوجا ایئر لائن کا جہاز کا حادثہ ہوا تھا, اس میں ہمارے بہت ہی بڑے محسن اور مشفق استاد شہید ہوئے تھے. اپنی ہمشیرہ کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور وہ جہاز جب گرا تو اس میں وہ جان شہادت نوش فرما گئے. تو ہمارا سفر ہوا مردان کے لیے, واپسی میں پھر صوابی گئے, وہاں کے مختلف مدارس میں جانا ہوا, تو الحمدللہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں اپنے شاگردوں سے ملاقات ہوئی. تو ایک شاگرد ہمارا ملا جو ہمارے طالب علم کے زمانے میں چھوٹا سا بچہ تھا, داڑھی مونچھیں نہیں تھی اس کی, اب ماشاء اللہ وہ فاضل ہو چکا اور وہاں وہ پڑھا رہا ہے. تو کئی سالوں کے بعد آمنا سامنا ہوا تو وہ بے خود ٹک ٹکی باندھ کے بس مستقل ہمیں تکے جا رہا تھا, اس کی سیرا بھی ختم نہیں ہو رہی تھی, بس ایک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے جا رہا ہے. تو یہ ایک محبت ہوتی ہے نا جس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ سے, تو شاگردوں کی محبت بھی بڑی پرخلوص ہوتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو دینی مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں بہت پرخلوص محبت رکھتے ہیں. تو وہ ٹک ٹکی باندھ کے بس تکے جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے استاد جی آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھتے ہی رہو. تو غرض یہ کہ وہ ہمارا یہ سفر اللہ پاک اس کو جاری اور ساری رکھے اور اس کے ذریعے سے فیض جاری فرمائے. ابا جان بھی بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے ذریعے سے ایک صدقہ جاریہ جاری فرما رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں. ایک تو کوئی صدقہ جاریہ انسان چھوڑ گیا, کوئی مسجد بنوائی, کوئی کنواں کھدوایا, کسی کو گھر بنوا کے دے دیا, کسی کے لیے اور کوئی نیکی کے کام کر کے دے دیا کہ اگلا آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا علم ينتفع به, کوئی علمی کارنامہ چھوڑ گیا جس کی وجہ سے لوگ اس علم سے فیض یاب ہو رہے ہیں, جانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ ابا جان نے ہم پر محنت کی, ساری زندگی ہماری خدمت کی, ہمیں پال پوس کے بڑا کیا اور ساری زندگی حتیٰ کہ آخری رات تک. سننے والوں کو شاید تعجب ہو کہ الحمدللہ ہماری زندگیاں اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہم پل بڑھ کے بڑے ہو گئے, آل اولاد والے ہو گئے. سارے بھائی ماشاءاللہ, ساری بہنیں آل اولاد والے تھے. اب تک بھی اللہ کے فضل و کرم سے ابا جان آخر رات تک بھی ہمیں خرچی دے کر گئے, جو بچوں کو خرچی دی جاتی ہے. تو ہر رات ابا کا معمول تھا کہ 200 روپے ہماری خرچی ہوا کرتی تھی, تو وہ آخر رات تک بھی ہمیں نواز کر گئے. کبھی زندگی میں ہم سے کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا, اپنی ساری محنت, ساری کوشش, ساری جد و جہد, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اپنی پوری اولاد کو عالم فاضل بنایا, بہنوں کو عالمات بنایا. تو وہ ساری کوششیں اللہ ہی کے لیے تھی, اللہ پاک نے ان کی اس محنت کا ثمرہ ظاہر فرمایا. تو اب جو کچھ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کامل مکمل ہمیں امید ہے, بھرپور یقین ہے کہ اس تمام خدمات کا فیض اللہ پاک والد ماجد تک پہنچائیں گے. یہ سب کا جاریہ ابا جان زندگی میں بھی خوش ہوتے تھے, اور اب تو روحانی اعتبار سے آخرت میں جب فیوز اور برکات پہنچتے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے علمی خدمت میں لگایا ہوا ہے, اور طلبہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک طالب علم سے 10 طالب علم پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ آگے مزید خدمت کرتا ہے. تو غرض یہ کہ وہ ہمارے ساتھی جن کے ساتھ ہمارا سفر ہوا, جو 10-12 سال ہمارا طالب علمی کا سفر اور 14 سال ہمارا یہ مدرسی کا, تو ہم دونوں ایک سفر پر گئے اسلام آباد. ہمارے ایک اور کلاس فیلو ہیں حضرت مفتی محمد جمیل خان صاحب, ان کے صاحبزادے مفتی محمد صاحب وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں. تو ان کے ایک عزیز کی شادی تھی, شرکت کے لیے ہم گئے اسلام آباد. جہاز سے آنا جانا تھا, ٹکٹ لے لیا, چلے گئے اسلام آباد, اور شادی تھی پشاور میں. وہاں سے ڈائیو بس کے اندر سفر کیا, پشاور پہنچے, شادی میں شرکت کی, رات ولیمہ وغیرہ میں فارغ ہو کے واپس اسلام آباد آنا تھا, اور صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی کراچی کے لیے. یہ قصہ سنا رہا ہوں مسافر کے اوپر, کہ مسافر مسافر ہوتا ہے, کبھی بھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے. تو ہم پر جو آزمائش آئی ناقابل فراموش وہ بیان کر رہا ہوں. تو وہاں رات کو آرام سے شادی بیاہ میں شرکت کی, پھر ڈائیو بس میں سفر کیا پشاور سے اسلام آباد کے لیے, اور وہاں پہنچ کے بس کا اڈا شہر سے قدرے باہر تھا. وہاں اترنے کے بعد ہمیں اسلام آباد شہر میں آنا تھا, تو میں تھا اور میرے وہ ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں, اور ہمارا ایک اور دوست ہے جو یہی محلے کا ہے. ہم تینوں ساتھی ٹیکسی پکڑ کے اسلام آباد شہر کے لیے جہاں ہمیں پہنچنا تھا روانہ ہوئے. رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور صبح 7 بجے ہماری اپنی فلائٹ تھی. اسلام آباد شروع ہو چکا, صاف ستھری سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے. اچانک رات کی اس اندھیری روشنیوں پر جب ایک لائٹ پڑی گاڑی کی, تو معلوم ہوا کہ کچھ افراد کھڑے ہوئے ہیں. شروع میں تو اندازہ ہوا شاید کسی کی گاڑی خراب ہے, کوئی اتنا کھڑا ہوا ہے, لیکن جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ڈاکو ہیں. انہوں نے گدھا گاڑی کو گدھے سے نکال کے روڈ کے بیچ میں کھڑا کیا ہوا تھا, اور بہت ہی خونخوار قسم کے, وحشی قسم کے, جنگلی قسم کے 3-4 افراد تھے, جو بری طرح بالکل غصے میں بکھرا ہوا انسان ہوتا ہے. تو ایک دم سے وہ گاڑی کے آگے آیا اور بھنوٹی کے اندر کہا کہ روک لو ورنہ گولی مار دیں گے, اور یہ کہنے کے ساتھ ہی گاڑی رکوا لی, اور آگے گدھا گاڑی کے ذریعے سے میں رکاوٹ لگائی ہوئی تھی, اور پھر کہا کہ ہلنے بھی ورنہ مار دیں گے. یہ کے بعد دیکھ رہے ایک ایک کو ہم, کیونکہ 3 ساتھی ہم تھے, ٹیکسی کا ڈرائیور تھا, ایک ایک کر کے ہم تینوں چاروں کو اتارا. چونکہ سفر میں انسان جب ہوتا ہے تو ظاہر ساری پونجی اس کے اپنے ساتھ ہی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی اپنا ایک بٹوا تھا, اس بٹوے میں کام کام کی چیزیں اور ساری رقم وغیرہ ایک ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی تاکہ منتشر نہ ہو. تو وہ اتنے جنگلی قسم کے لوگ تھے کہ بس جیب میں ہاتھ ڈالا اور پوری چیزیں, حتیٰ کہ وہ جو چھوٹا ہمارا یہ ہاتھ کا رومال ہے یہ تک بھی بس جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک دوسرا اس کو دے رہا تھا, جمع کر رہا تھا, اسی میں ٹکٹ بھی جیب میں ہی تھے, وہ ٹکٹ, یہ ساری چیزیں, ایک کا صفایا کیا, دوسرے کا کیا, تیسرے کا کیا, دیکھتے دیکھتے ہم سب خالی. اور قسمت اچھی یہ تھی کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ بھائی ہمارے ٹکٹ ہیں, کم از کم ہمارے ٹکٹ ہمیں دے دو. اس نے غصے میں وہ پھینکا, بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا, وہ ٹکٹ چونکہ کاغذ کا تھا اتنا, جلدی جلدی ہم نے وہ ٹکٹ اٹھا لیے اور کہا کہ بیٹھو اور یہاں سے جلدی نکلو. اب وہاں سے ہم جب نکلے تو بالکل خالی ہاتھ, سفر کا موقع ہے اور اچانک صحیح دست ہو گئے. قسمت اچھی ہے کہ پاس ٹکٹ موجود تھے, جس جگہ پہنچنا تھا وہاں جب پہنچے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہمارا منہ تکے, ہم اس کا منہ تکیں, وہ کہے کہ لاؤ میرا کرایہ. ہم نے کہا کہ بھائی کرایہ کہاں سے لائیں, تمہارے سامنے ہمارا صفایا ہوتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے, بالکل صفر بٹا صفر, ایک روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں بچا. ساتھی کی جیبیں بھی خالی, جو ہمارا یہاں محلے کا پڑوس تھا اس کی جیبیں بھی خالی, ہماری بھی دونوں جیبیں خالی, صرف جہاز کا ٹکٹ ہمارے پاس. اس کی منت سماجت کی, اس کو پھر وہاں کا پتہ پتہ بتایا کہ تم فلانی جگہ آ کر بعد میں کرایہ لے جانا. پاس نہ موبائل ہے کہ کسی سے رابطہ کیا جائے, نہ کسی کا نمبر یاد کہ کسی سے رابطہ کیا جائے. اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی, اور صبح ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں. ایک گاڑی والے سے بات کریں کہ یار ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا دو, تو چونکہ شادی میں شرکت کر کے آئے تھے تو نیا لباس صاف ستھرا اور چھوٹے چھوٹے ہمارے بیگ جس میں کپڑے وپڑے, تو وہ حال ہوئی ہے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ پہنے اوڑے لوگ ہیں. اب ہم بتائیں بھائی رات کو اس طرح ہم چھین گئے, ڈاکو نے چھین لیا, ایئرپورٹ تک پہنچا دو, تمہیں بعد میں کوئی پیسوں کو بندوبست کرا دیں گے. ایک سے بات کی منع کر دیا, دوسرے سے بات کرنے منع کر دیا, ایئرپورٹ پہنچنا ہمارے لیے حرام ہو رہا تھا. ادھر وقت تیزی کے ساتھ ادھر آتا جا رہا ہے کہ 7 بجے کی فلائٹ ہے, صرف جہاز کا ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے, باقی پیسہ ایک پاس نہیں. تو سفر کے اندر انسان کے پاس کبھی کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ انسان بالکل بے سر و سامان ہو کر رہ جاتا ہے. وہ تو بہت منت سماجت کر کے ایک ٹیکسی والا ملا, اس سے ہم نے بات کی تو وہ راضی ہوا, لیکن وہ بھی بخوشی راضی نہیں ہوا, چہرے پہ اس کے الگ ہی ایک ترشروئی نظر آ رہی تھی. بڑی غصے کے ساتھ وہ ہمیں ایئرپورٹ تک لایا, پھر ہم نے اس کو رابطے کے میں بتایا کہ فلانی جگہ تم رابطہ کر لینا, بعد میں پیسے بھجوائیں گے. تو غرض یہ کہ ایئرپورٹ ہم پہنچے اور اسلام آباد سے کراچی کا ہمارا سفر ہوا بالکل خالی ہاتھ, ناشتے تک کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. شکر اچھا اللہ کا کرم تھا کہ وہ ٹکٹ پاس موجود تھے, تو عزت سے جہاز کے اندر خالی جیب کے ساتھ سفر کر کے پہنچ گئے. تو مسافر کبھی بھی سفر کر رہا ہو تو بھلے اس کے ساتھ حالات پیش آئیں یا نہ آئیں, لیکن مسافر پھر بھی مسافر ہوتا ہے. تو مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح تیسرے فرمایا کہ مظلوم, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں, مظلوم کی دعا جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے, حج کرنے والے کی دعا جب تک کہ وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے, راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک کہ وہ شہید ہو کر دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے, بیمار کی دعا جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے, اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا. یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے. کہ انسان پیٹ پیچھے کسی کے لیے مخلصانہ انداز میں جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہیں کہ جن حالات میں دعائیں خاص طور پہ, اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں خاص طور پہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد دل کی گہرائی سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کی جاتی ہے. اسی طرح جو آدمی قرآن کریم کا ختم کرے اور دل سے دعا کرے تو اس کی دعا بھی بہت زیادہ قبول کی جاتی ہے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے بعد انوارات اور تجلیات تو اس کے اوپر ظہور اور نزول ہوتا ہے, پھر جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. نماز جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے, اور وہ حدیث جو جمعے میں بھی ہم نے سنائی تھی کہ بندے کی سب سے قریبی حالت اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا اکثر الدعاء, سجدے میں دعائیں کثرت سے مانگا کرو. چونکہ ہم اور آپ عربی زبان زیادہ نہیں جانتے تو صرف سجدے میں وہی دعائیں کر سکتے ہیں جو دعائیں قرآن و حدیث کے اندر منقول ہیں اور ہمیں یاد ہیں. اس کے علاوہ اگر اردو میں دعا مانگی گئی نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بکثرت دعائیں مانگا کرتے تھے اور وہ دعائیں ظاہر ہے کہ حدیث مبارک کی جو دعائیں ہیں وہ اگر انسان کو یاد ہوں تو وہ جتنی زیادہ ہوں مانگے تو وہ بہت زیادہ قبولیت کا اثر رکھتی ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی, بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد سے قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو انسان چاہیے کہ وہ دعائیں مانگے, اپنی التجائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی دعائیں مانگا کریں, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر مانگا کرو, العفو والعافیہ درگزر, کہ اے اللہ ہماری لغزشوں سے کوتاہیوں سے گناہوں سے درگزر فرمائیے, اور عافیت کا سوال کیا کرو کہ عافیت بخش دیجئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ مختصر سی دعائیں لیکن بہت جامع ہیں, اگر انسان یاد کر لے اللہم عافنا واعفو عنا, اللہم عافنا واعفو عنا, اے اللہ ہمیں عافیت دیجئے ہم سے درگزر کیجئے, تو عافیت جس کو مل گئی کامیابی اس کو مل گئی, درگزر جس کو مل گیا بخشا بخشایا ہو گیا. تو اللہم عافنا واعفو عنا یہ مختصر دعا ہے, اور اگر تفصیلی دعا کرنا چاہے تو اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ ہم آپ سے عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا بھی بہت زیادہ قبول کی جاتی ہیں, اس میں بھی انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہے, راہ خدا میں جنگ کے وقت, اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا سما ہو, اور نماز کے وقت, جس وقت اقامت کی جاتی ہے اقامت کے وقت بھی بالخصوص دعا بہت زیادہ اجابت کا اثر رکھتی ہے اور قبولیت سے ملتی ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی جب کعبۃ اللہ شریف نظر کے سامنے ہو, تو ایک تو راہ خدا میں جنگ کے وقت مجاہد اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہے, یا آر یا پار, یا زندہ پلٹے گا یا جان میں شہادت پہنچ کر جائے گا, تو ایسے موقع پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور دوسرے باران رحمت, جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برس رہی ہو. تیسرے فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت. چوتھے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے, کعبۃ اللہ شریف جب نظر کے سامنے ہو. ابا جان کے ساتھ جب ہمیں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تو پچھلے سے پچھلے عمرے میں یہ موقع بالکل ایسا ہی تھا کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی اور بارش ہو رہی ہے, اور بارش کے وقت عام جب نماز کا موقع نہیں ہوتا تو کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد ایک عجیب سما ہو جاتا ہے, چاروں طرف بالکل مجمع اور جھنجھٹا عمارت کے اندر, اور درمیان کے اندر جہاں مطاف ہے کھلا فرش ہے, آسمان سے باران رحمت برس رہا ہے, اور بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر پانی جو جمع ہو جاتا ہے وہ میزاب رحمت سے حفیم کے اندر گرتا ہے, اور ادھر ادھر سے بھی بارش برس رہی ہے, ہر طرف سے رحمت کی بارش برس رہی ہے, اور درمیان کے اندر عشاق کا ایک عجیب انداز ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے پردے وہ بھی بارش کے پانی سے گیلے ہو کر لہلہا رہے ہوتے ہیں, اور دیوانے اس گیلے پن کے اندر پورے لباس گیلا پوشاک گیلا, اور وہ بھاگ بھاگ کے کوئی چل چل کے اس سے طواف کر رہا ہوتا ہے, بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے, اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے جو عمارت ہے حرم شریف کی اس میں کھڑے ہوئے اس روح پرور منظر کو دیکھ کے کوئی غالیانہ انداز میں زور زور سے کوئی ہلکے آہستہ آواز سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بھی نظر آئیں کہ نماز کا وقت, بیت اللہ شریف سامنے رحمت کی بارش برس رہی ہے, جیسا کہ شاعر نے کہا عید وعید وعید وجہ الحبیب یوم الجمعۃ وعید, شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تین عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں, عید وعید وعید وجہ الحبیب ویوم الجمعۃ وعید, کہ ایک عید اس کے ساتھ دوسری عید اس کے ساتھ تیسری عید. پہلی عید تو یہ ہے کہ محبوب کا چہرہ سامنے موجود ہے, محبوب کی معیت موجود ہے. دوسرا یہ کہ جمعہ کا دن ہے, کہ جمعہ کا دن جو ایک چھوٹی عید ہے, اور تیسرا یہ کہ خود عید کا دن ہے, عید الفطر کا دن, اور جمعہ کا دن اور محبوب سے ملاقات ہو, محبوب دنیاوی ہو تو وہ تو پانی ہے محبوب حقیقی ہو جو اصل محبت کا مرکز اور محور ہے، تو یہ اصل محبوب موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل کے اندر ہو، جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو، تو اس میں تین خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں، عید و عید و عید وجہ الحبیب و یوم الجمعہ و عید، کہ ایک تو محبوب کا چہرہ سامنے موجود ہے، دوسرا جمعہ کا دن ہے، اور تیسرا عید کا دن، تین خوشیاں جمع ہو گئیں، تو وہی تین منظر کہ نماز کا وقت، حرم کعبہ مشرفہ سامنے، اور رحمت کی بارش برس رہی ہو، تو فرمایا کہ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے وقت اور کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت، کعبۃ اللہ شریف پر جب نظر پڑتی ہے تو بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ جب پہلی نظر پڑھے تو کیا دعا مانگنی چاہیے، ابا جان سے بھی ساری زندگی ہم یہی سنتے رہے، ہمیں بھی ابا جان نے یہی تلقین کی تھی کہ جب کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا مانگ لینا کہ اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ کہ دعائیں جس کی قبول ہوتی ہیں، کہ وہ بندے کے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ بندہ جس کو مستجاب الدعوات کا رتبہ مل گیا، ساری زندگی جو دعا مانگے گا ہر اس کی تمنا پوری ہوگی، ہر اس کی مراد پوری ہوگی. تو مختصر تھی لیکن جامع کہ اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے، اس کے ساتھ جو جتنی دعائیں مانگے دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو دیکھ کے دعائیں مانگنی چاہیے. ابا جان کے مرید خاص ہیں جناب سہیل بھائی، کافی پہلے انہوں نے ایک بات بتائی تھی، ایک بزرگ کی بات بتائی تھی کہ ایک بزرگ نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کا گھر کا غلاف پکڑ کے ایک معاہدہ کرتا ہوں اور ایک امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں. اس غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں کلمہ شہادت کی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں اور یہ آپ سے میں دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو یہ کلمہ شہادت کی امانت مجھے واپس لوٹا دیجئے، مرتے وقت مجھے کلمہ شہادت نصیب ہو. تو بزرگوں کے الگ الگ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ عجیب انداز ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے دامن میں آ کر، اللہ کے گھر پہ لپٹ کر، اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے ایک امانت اللہ کے سپرد کی کہ اے اللہ میں کلمہ شہادت کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو یہ کلمہ شہادت مجھے لوٹا دیجئے، کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان کو خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کسی کو آخری کلام لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو نشیب و فراز اپنی جگہ، لیکن ایک عظیم الشان صدر کو، صدر صدام حسین کو عید کے دن مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے اس کو جب پھانسی دی گئی تو اس مرد مومن نے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے بڑے گرجدار اور بڑے جرت کے انداز میں اللہ پاک کے کلمات شہادت کو اس نے کہا، اور بڑے پرسکون اور پروقار انداز میں پورا کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پورا پڑھ لینے کے بعد دوبارہ پڑھ رہا تھا اشہد ان محمدن، محمد کے لفظ پر پہنچا تھا کہ وہ پھانسی کا پھندہ کھینچ دیا گیا اور وہ موت کی آغوش میں چلا گیا. اس کے معاملات جو بھی ہوں اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، لیکن اس بشارت کے اعتبار سے بہت اونچی بات ہے کہ موت کے پھندہ گلے میں ڈالا جا چکا اور جرات اور اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر کے سب سے آخری لفظ اس کی زبان سے جو نکلا وہ محمد کا لفظ نکلا. پورا کلمہ شہادت پڑھ چکا، پڑھ لینے کے بعد دوبارہ دہراتے ہوئے محمد تک جب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بزرگان دین الگ الگ انداز سے اللہ پاک سے مانگا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین موقع ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو رد نہیں کی جاتی بلکہ لازماً قبول کر لی جاتی ہے. ایک یہ کہ آدمی ایسے جنگل اور بیابان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر دعا کرے، تو یہ بڑی ہی پرخلوص نماز ہوگی اور پرخلوص دعا ہوگی، تو یہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. دوسری یہ کہ کوئی شخص میدان جہاد میں دشمن کی فوج کے سامنے ہو, اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں, مگر وہ دشمنوں کے نرزے میں بھی ثابت قدم رہا ہو اور اس حال میں دعا کرے تو اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کر لی جاتی ہے. تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصے میں بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جائے اور پھر دعا کرے, تو ان تینوں قسم کے بندوں کی دعائیں ضرور بھی ضرور قبول کر لی جاتی ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات میں خاص وقت ہے جو مومن بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے, اور اس میں کسی خاص رات کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ کرم اللہ تعالیٰ کا ہر رات ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, فرمایا کہ رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی درخواست کو منظور کیا جائے, ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کو معاف کیا جائے, ہے کوئی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخشا جائے, مغفرت اس کی جائے. تو مختلف انداز سے ندائیں کی جاتی ہیں. تو یہ رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے, رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے, غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ رہتی ہے سحری کے وقت تک. اس پورے وقت کو جب تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے یہ تہجد کا افضل ترین وقت ہے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے. اس وقت میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تو یہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ مختلف مواقع ہیں, مختلف احوال تھے جن کا تذکرہ یہاں پر آیا. آخر میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور بھی ضرور عطا کر دی جاتی ہے. یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا کر دیا جاتا ہے, یا اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے, یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کی برکت سے اس سے روک لی جاتی ہے. تو دعا کی قبولیت کے یہ تین ثمرات ہیں, یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو بندے نے مانگی اگر وہ اس کے مناسب حال ہو, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں, یا تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت اسے ٹال دیتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جب یہ بات ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں, اس کے پاس بہت زیادہ ہے, جتنا مانگو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. آخر میں ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں دعائیں مانگنے والوں کو بہت سارے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھیں, تو وہ بندے بے ساختہ زبان سے پکار اٹھیں گے, یا علیہ لم یعجل له شیء من دعائی, اے کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کا پھل مجھے یہیں ملتا. تو یہ مختلف دعائیں اور مختلف احوال, مختلف اوقات ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کے اعتبار سے یا تو وہی چیز بندے کو عطا فرما دیتے ہیں, یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اور بلا بندے سے ٹال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے, وہ مانگنے والا بنائے, ہمیشہ گڑ کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنے والا بنائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو اپنے رحمتوں سے فضل و کرم سے مالا مال رکھے. اب اسی پر موقوف کرتا ہوں, انشاءاللہ زندگی بخیر یار, زندہ صحبت باقی. رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ پھر جو اتوار آئے گا اس میں پھر یہی سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ جاری اور ساری ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے, صحت اور سلامتی عطا فرمائے. مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك أي لها العالمين. یہ ماہ مبارک آ رہا ہے جو فضل و برکت کا, رحمتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائیے, سلامتی عطا فرمائیے, صحت عطا فرمائیے, ہمت عطا فرمائیے, قوت عطا فرمائیے, توفیق توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس مبارک مہینے کو والہانہ انداز سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. زندگی بھر کی ہماری تمام خطائیں اور قصور معاف فرما دیجئے. اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے. ہماری زندگی بھر کی تمام خطائیں اور قصور چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, جان کر کیے یا بھول کر, کھلم کھلا کیے یا چھپ کر, جو ہمیں یاد ہیں یا بھول گئے, تمام زندگی کی تمام کوتاہیاں تمام قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے اور ہمیں پاک و صاف اس ماہ مبارک میں داخل فرمائیے. اے اللہ ہمیں خوب مانگنے والا بنائیے اور اپنی عطا کامل سے ہمیں خوب نواز دیجئے. یہ مبارک مہینہ جو آپ نے ہمیں نوازنے کے لیے عطا فرمایا ہے, ہمیں اسی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. رات دن اس مہینے کو اطاعت اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائیے, تراویح کی بھی توفیق عطا فرمائیے, تلاوت کلام پاک بھی ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تمام عبادات آسان فرمائیے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مال مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, تمام تندرستوں کو تندرستی سے نجات نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام بے روزگار حضرات کو برکت کی حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, حضور کی پوری امت سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے اللہ ہم سے جس بندے نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہیں سب کے لیے ہم دل و جان سے دعائیں کرتے ہیں, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے, تمام بیماروں کو بیماریوں سے مکمل نجات نصیب فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.